أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتمر لله فله ما تقدم. وفي رواية: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. عبادات دو قسم کی ہے، ایک وہ جو صرف انسان کی زندگی اور اس کے جسم یا اس کے مال سے متعلق، اس کے لیے جگہ کی تعین نہیں ہے، کوئی شخص مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو اس پر نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کیے ہیں کہ یہ صبح صادق ہے، یہ دخول کا طریقہ ہے کہ یہاں سے وقت فجر شروع ہوا، اور یہ ختم ہونے کی نشانیاں ہیں کہ جب یہ علامات ہو تو وقت فجر ختم ہو چکا ہوگا. وقت کے اندر نماز فرض ہے، وقت سے پہلے نماز فرض نفسی تو ہے لیکن فرض عملی نہیں ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. وقت جب گزر جائے اور کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی ہو، وہ شخص خدا کے ہاں مجرم بھی ہوگا، گناہ کا بھی مستحق ہوگا، اور وہ نماز بھی اس کے ذمے پر رہے گی جب تک کہ ادا نہ کرے، اور جتنا جلد ہو سکے اس کی ادائیگی ضروری. اسی طرح وقت ظہر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء، اہل سنت والجماعت کے ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ اوقات پانچ ہیں، اور نمازیں جو فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر وہ بھی پانچ ہیں. ہاں، ایک نماز ایسی ہے جو فرض قطعی تو نہیں ہے لیکن وجوب کے درجے میں ہے، اس کو حنفیہ کے ہاں وتر کہتے ہیں. حکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا، برتاؤ اس کے ساتھ بھی فرض جیسے کرنا ہے مگر عقیدہ یہ ہے کہ وہ فرض نہیں ہے. برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلم جب عشاء پڑھ لے تو وتر بھی پڑھے گا، اور جب عشاء اس کی فوت ہو جائے اور اس نے وتر نہیں پڑھے ہو تو عشاء کی قضائی کے ساتھ وتر کی بھی قضائی کرے گا. اور جب نماز عشاء کا فدیہ دے گا، اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وقت عشاء ختم ہو گیا، صبح صادق کے دخول پر وقت عشاء ختم ہو جاتا ہے، قصدن نماز اتنی مؤخر کرنا کہ آدھی رات گزر جائے ناپسندیدہ ہے، اور ائمہ میں امام مالک کے ہاں بعد من تصف اللیل نماز قضا ہے. اگر کسی عذر اور کسی وجہ سے نماز عشاء مؤخر ہو گئی ہے تو جمہور امت کے نزدیک جب تک وقت فجر داخل نہیں ہے وقت عشاء ہے، اور یہ نماز ادا ہی کہلائے گی. ہاں، یہ خوف اور خطرہ ضرور ہے، لِأَنَّهُ عَارِضٌ عَلَى الْفَوْتِ، اس میں اس بات کا اندیشہ یقین کے درجے میں ہے کہ یہ نماز فوت نہ ہو جاتی. اتنی تاخیر کہ وقت فجر داخل ہونے لگا ہے، لیکن صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے، ایک کرن پہلے، ایک چمک پہلے جو عشاء کی نماز پڑھی گئی ہے وہ ادا ہے، اسے ادائی کہا جائے گا، قضا نہیں کہا جائے گا. لئن العشاء سائر اللیل حتی الصباح، پوری رات عشاء ہے صبح صادق تک. لا الہ الا اللہ، اگر کسی کی نماز رہ گئی وقت کی اور دوسرا وقت داخل ہوا تو حکم یہ ہے کہ پہلے وقت جو فوت ہوا ہے اس کی نماز پڑھے. مثلا جمعہ کا وقت داخل ہوا اور کسی بد نصیب کی فجر رہ گئی تو اسے پہلے فجر پڑھنا چاہیے اور پھر جمعہ پڑھنا چاہیے. بہت سارے ائمہ اسلام کے نزدیک جب تک گزری ہوئی نماز نہیں پڑھی ہے وقت کی نماز نہیں ہو رہی. نمازوں کے بارے میں تاکید زیادہ ہے اور اس کے باوجود امت کی طرف سے غفلت دیکھی جاتی ہے. جس وقت نماز قضا ہو جائے اور اس کی ادائیگی کا وقت ملے تو دیر نہیں کرنی. حدیث شریف میں ہے اگر کوئی سویا رہا اور وقت فجر نکل گیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، تو آپ نے فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا، ابھی پڑھے، بس یہ ٹائم ہے، جلدی کریں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بعض جگہ ناخواندہ کمیٹیوں کی وجہ سے سرخ بتی جلاتے ہیں کہ وقت مکروہ ہے، سورج نکل رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فضول فعل ہے، بیوقوفی کی بات ہے. بس جیسے آنکھ کھلی ہو وضو کر لیا، سورج نکل رہا ہے یا نکلنے والا ہے، جلدی پڑے. باہر نہر، فتاوی شام، تمام معتبرات میں ہے کہ عوام کو نہ منع کیا جائے کہ بعد میں پڑھے. لِأَنَّهُمْ اِذَا مُنِعُوا عَنْهَا تَرَكُوهَا رَاسًا، بالکل ہی چھوڑ دیں گے. 75% مسلمانوں کی فجر جو تباہ ہے غلط فتووں کی وجہ سے، بے علموں کے غلط اعمال کی وجہ سے. پڑھ لیتے ہیں. وَصَلَاتُهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعَ تَجْوِيزِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا. سورج نکلتے وقت دیر سے اٹھنے والے کی نماز بالکل چھوڑ دینے سے بہتر ہے، کیونکہ علماء حدیث تو اس کے قائل ہیں. کیونکہ بعض احادیث اس طرح وارد بخاری میں بھی اور ترمذی میں بھی کہ من صلی الفجر رکعتا وطلعت الشمس، ایک رکعت فجر کی پڑی اور سورج نکل آیا، فرمایا دوسری رکعت ساتھ ملا لے، فجر فجر ہے. اس لیے یہ خیال کہ سورج نکل رہا ہے اس لیے لال بتی جل رہی ہے، یہ فضول بات، بے علمی کی بات، فقہ اور حدیث سے دوری کی بات. ہاں ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اتنی تاخیر اور اتنی دیر کرنا مومن کے ارادے اور عزم اسلام کے خلاف ہے. اسے بہت پہلے نماز سے فارغ ہونا تھا. وقت عصر میں تو اتفاق ہے علماء دین کا کہ کسی شخص نے عصر کی ایک رکعت پڑھی اور تین باقی ہیں، اور اس دوران سورج ڈوبنے لگا، تو اس پر اتفاق ہے چاروں ائمہ کا. ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ نماز عصر عصر ہے، بلے تین رکعت مغرب کے وقت میں پڑھ لی اور یہ درمیان میں سورج ڈوب گیا ہے، اس سے نماز کا فساد نہیں. تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھی جائے الا عصر یومی ہی، مگر اس دن کی عصر ٹھیک ہے. الا عصر یومی ہی کنز وقایا ہدایا، تمام معتبرات متون و شروع سب بھری پڑی. اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو گئی، ایک وقت نکل گیا اور اس نے نہیں پڑھی، مثلا فجر کی نماز رہ گئی اور سورج نکل آیا، تو پہلی صورت تو یہی عرض کر دی کہ فوراً پڑھ. دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت جو پڑھی جائے گی یہ سورج نکلنے کے بعد، تو ظہر تک قضاء فجر پوری ہے، یعنی سنت بھی اور فرض بھی. خدا نخواستہ اگر کسی نے اتنی دیر کر دی کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا اور اس نے آج کی فجر نہیں پڑھی، تو اب صرف فرض پڑھا جائے گا، سنتوں کی قضاء نہیں کی جائے گی. حنفی فقہ میں متفق مسئلہ ہے کہ فجر کی قضاء کی صورت میں زور سے پہلے پہلے سنت اور فرض دونوں پڑھے جائے. البتہ اگر فرض پڑھ لیے اور صرف سنت رہ گئی، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے اور ایک آدمی نے سنت نہیں پڑھی، وہ وہاں سے ہٹ کر سنت پڑھے. تہاوی میں ہے ان دباب المسجد، مسجد کے گیٹ کے آس پاس کہیں جا کے اپنا کپڑا بچھائے اور دو رکعت مختصر سنت پڑھ لے. اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی گئی کہ صفوں کے اندر کوئی کھڑا ہو جائے. فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر سنت پڑھنے گناہ کبیرہ لکھا ہے. لا يتخلف عنها الا منافق، یہ فعل صرف منافق کا ہو سکتا ہے. علماء نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ بڑی مسجد میں پڑھے چھوٹی میں نہ پڑھے، مطلب یہ کہ بڑی مسجد میں دور دور جگہ ہے اور وہاں قرات کی آواز نہیں آتی، وہاں سائٹ پہ جیسے طلباء قبروں میں پڑھے، خادمین دارالحدیث اپنے دفتر کے سامنے پڑھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ مدرسے کے برانڈے میں پڑھ لیں، اس بات کی اجازت فقہ میں نے نہیں دیکھی کہ یہی جماعت کھڑی ہے، صفے کھڑی ہے اور یہی ایک آدمی پلر کے پیچھے سنت پڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کا باعث ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اگر ہمارے حضرات احناف کرتے ہیں تو علماء کو سستی نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرے، چھوڑ دیں، بس جماعت میں شریک ہو جائے. یہ مسئلہ ضرور جاننا چاہیے کہ جماعت کی روبرو سنتیں نہیں ہیں، اور فجر کے لیے تین شرطوں پر ہے: صفوں میں نہ ہو، امام کی آواز بہت زیادہ نہ آتی ہو، فاصلے پر کوئی جگہ ہو تو پڑھے ورنہ چھوڑے، اور جماعت میں شریک ہو جائے. جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتوں کا استحقاق ختم ہوتا ہے، اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جماعت میں شرکت کے لیے اگر پیچھے لوگ کھڑے ہیں نفل سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کے سامنے گزرنا بغیر کراہیت کے جائے، ان کی حیثیت ختم ہو گئی جماعت کھڑی ہونے کے بعد، اب وہ نماز میں ہے ہی نہیں. ان کے سامنے گزرنا وہ عام آدمی کے سامنے گزرنا برابر ہے. اس سے بھی پتہ چلا ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں سے جماعت فرض متاثر ہو ناجائز ہے، اور سنت ایسے وقت میں پڑھنا جب پتہ ہو کہ ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے ناجائز ہے، پہلے سے سائڈ پہ ہو جائے. اور یہ جو فرضوں کا پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور پھر بھی سنت پڑھ کے آئے، یہ بھی اس شرط پر کہ دور جگہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ کم از کم دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو. خدا نخواستہ اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے، دوسری رکعت کے رکوع نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاعدہ میں ہو تو چھوڑ دے پھر، جیسے کنز میں لکھا ہے چھ مسئلے کنز میں غلط ہے، ان میں پہلا مسئلہ یہ مرجو ہے. نہیں، بس دوسری رکعت کا رکوع آخری حد ہے. اگر یہ نکل رہا ہے تو خواہ قومے میں ہو امام، خواہ سجدے میں ہو، خواہ جلسے میں ہو، خواہ قاعدے میں ہو، سنتیں چھوڑ کر کے شریک ہوگا. دور اور فاصلے پر سنت فجر پڑھ کر اور دوسری رکعت کے رکوع تک کم از کم آنے والا سنت پڑھ سکتا ہے. اگر یہ اندیشہ ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو سنتیں چھوڑ دیں. چھوڑنے کے بعد نماز فجر سے فارغ ہو کر سورج نکلنے تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وقت نفلوں کا نہیں ہے، اور اس سنت کی اب حیثیت نفل کی ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. آپ اس کو دیکھتے رہے، جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ لے آئے اسے. پکڑ کے لایا گیا، آپ نے پوچھا اصولاتا نمان، ایک نماز دو بار؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلی باری سنتیں رہ گئی تھی. آپ نے کہا فلا زن، آئندہ یہ کام نہ کرنا. بعض ناخواندہ نام نہاد اہل الحدیث وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، اگر پھر کوئی بات نہیں تو یہ تو معمول ہو گیا، سب لوگ فجر کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں، تو حیران کی کس بات کی تھی؟ حیران تو آپ اس بات پر ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کے ذمہ سورج نکلنے تک کچھ پڑھنا نہیں. تو آپ کا استعجاب، حیرانگی، یہ دلیل ہے کہ آپ نے کہا فلا اذن، آئندہ یہ کام نہ ہو. آج تو غلطی آپ نے کر لی اور فجر کے فرض سے فارغ ہو کر آپ نے ناجائز وقت میں سنت پڑھی، آئندہ ایسا نہ کرنا. تبھی تو آپ حیران ہوئے کہ میرا امتی، میرا صحابی، میرے ساتھ نماز پڑھنے والا دوبارہ کیسے وہی نماز پڑھ رہے. آپ کے ذہن مبارک میں یہ آیا ہی نہیں کہ یہ سنت ہو سکتی. اور اس قسم کا سوال کبھی آپ نے ظہر والے سے نہیں کیا کہ ظہر کے بعد تو سنتیں ہیں، فجر میں کیا ہے، کیونکہ فجر کے بعد فجر کی چھوٹی ہوئی سنتیں نہیں پڑھی جائے گی، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اولا ہے، بہتر ہے. اور اس کی حیثیت اب نفلوں کی رہ گئی نہ کہ سنتوں کی. خدا نہ کرے اگر کسی کی فرض نماز رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، اور اس کو اتنا وقت مل چکا ہو کہ یہ فرض پڑھ سکتا ہو اور پھر بھی اس نے نہیں پڑھے. اور خدا نہ کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمازیں رہ گئی اور آدمی جانے لگا، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے میری اس ایک نماز اللہ کا فدیہ ادا کر لیا جائے. ایک نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے. دو مسکینوں کو ایک وقت یا ایک مسکین کو دو وقت متوسط درجے کا کھانا کھلانا, یا جو فطرانے کا حساب ہے جیسے 50-60 روپے, ایک نماز چھوٹ جانے کا فدیہ ہے. اگر کسی کے دن بھر کی نمازیں چھوٹ گئی ہو تو پانچ نمازوں کے بجائے چھ نمازوں کی وصیت کرے گا, کیونکہ وتر ادائیگی میں فرضوں کی طرح ہے, بوجہ واجب ہو رہی ہے. یہ جو بے نمازی ہے, یہ اگر اپنی آخرت بنانا چاہے تو انہیں دو کام کرنے, اول تو لگے اور میری جوانی اور بلوغ کے بعد جتنی نمازیں مجھ پر فرض ہوئی ان میں پہلی فجر, پہلی ظہر, پہلی عصر, پہلی مغرب, پہلی عشاء, یوں پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ دل مطمئن ہو جائے کہ میری نمازیں پوری ہو گئی ہوگی. فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ حساب کر لے, منشی رکھ لے, تنخواہ دے اسے, آپ اپنے بینک بیلنس کے لیے, اپنے اکاؤنٹ کے لیے, اپنے حساب کتاب کے لیے بڑے بڑے ریاضی دانوں کو, ماہرین حساب کو نہیں طلب کرتے, ان کو لاکھوں روپے دیے جاتے. یہ بھی آپ نے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کا ایک جرم کیا ہے اور اس کو طریقہ بتائے کہ میں نے اس طرح جمعے پڑھے, اس طرح عید پڑھی اور عموماً میری نمازیں رہ گئی ہے, اس کا حساب کر لے. خدا نخواستہ پوری نمازیں ہو یا کچھ نمازیں ہو, اس شخص کی رائے کو اس میں دخل ہے, فقہا کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی ہو. لٹاتے 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 جب اسے اطمینان ہو جائے کہ میری نمازیں پوری ہو گئی ہوگی تو پھر بھی جب بھی چار رکعت نفل پڑے تو یہ اس خیال سے پڑے کہ اگر میرے ذمہ ظہر باقی ہو تو وہ پڑھتا ہوں ورنہ نفل, اور میرے ذمہ جو عصر باقی ہے وہ پڑھتا ہوں, اور کبھی کبھی مغرب کے تین پڑھتے ہوئے تینوں میں سورت ملا لے اور قاعدہ تین کے بعد کر کے پھر کھڑے ہو جائے اور ایک رکعت اور سورت والی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے. ہو سکتا ہے یہ مغرب ہو, اور ہو سکتا ہے کہ مغرب پوری ہو یہ نفل ہو. میں ایک جگہ یہ بیان کر رہا تھا, ایک پرچی آئی اس پہ لکھا تھا بہت مشکل مسئلے بیان کرتے, میں نے کہا اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے بے شرم, تم نے جو عمر بھر نمازوں کا بیڑا غرق کیا ہے اب اس کی خالی بیان دنیا کے اندر سننا آپ کو دشوار ہے. جب ایک نماز قضا کرنے کی 87,000 سال جہنم میں غوطہ ملے گا تب آپ کے گلے گی. اب ایک نماز ظہر کو عصر تک لے جانا اور یہ کم سے کم مجرم کی سزا ہے. بالکل نہ پڑھنا تو خدا جانے کہ وہ کس حشر میں ہوگا. تو میں نے کہا خالی اس کا طریقہ جو دنیا کے اندر آپ کی عاقبت سیدھا کرنے کا ایک تدبیر ہے کہ اگر فقہ کے مطابق کام کیا گیا اور نمازیں لٹائی گئیں, امید ہے کہ اللہ توبہ استغفار کے ساتھ اس کو معاف کر دے. اور اگر لوٹائی پوری نہیں ہوئی تو پھر نمازوں کا حساب کر لے اور فدیہ دے. اور ایک آدمی مرنے لگا, بیٹے کو کہا مولانا صاحب کو لے آؤ. کچھ جاننے والا بھی تھا دور کا, میں چلا گیا تو معاملہ اس طرح ہی تھا کہ اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور 84 سال عمر تھی اور خوب توفیق اللہ نے دی تھی, خوب مال و دولت تھی, تو میں نے کہا فدیہ دے دے. فدیہ کا جو حساب کیا گیا تو وہی 14 یا 17 لاکھ کے قریب بن گیا. اب تو حساب کرے گا تو اور زیادہ بیٹھے گا. تو بیٹے کو کہا بیٹے بڑی مشکلوں سے ہم نے پیسے کمائے, مولویوں سے مت ڈرو اور آپ مت دیں, میں دیکھ لوں گا. میں نے کہا چارپائی سے روٹ نہیں سکتے اور دیکھے گا کیا, ایندھن کی طرح سوکھے کاغذ کی طرح آگ میں جلتا جائے. کلما نزجت جلود و بدلناہم جلوداً غیرہ, ایک دفعہ جلسنے کے بعد اللہ کہتے پھر جسم دے دوں گا. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. اللہ حفاظت فرمائے. خداوند تعالی مسلمانوں کو, ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو نمازوں کی ادائیگی کی کامل و اکمل عزم جزم نصیب فرمائے. حق تعالی کے ساتھ ابدیت کا رشتہ دنیا میں ہی مضبوط رکھنا ضروری ہے, مرنے کے بعد تو اس پر نجات کا فیصلہ ہو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ تفصیل میں نے اس لیے کی کہ بعض لوگوں کو معلوم ہو جائے, مرنے لگا ہے تو چاہیے دانے ہوتے ہیں اس پہ آیت کریمہ میں لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے یہ چاہیے لے گئے, مر گیا ہے, لوگ جمع ہوئے ہیں, سپارے پڑھ رہے ہیں اور دانے پڑ رہے ہیں. ان باتوں کے فائدے کا کوئی انکار نہیں ہے. اللہ کا کلمہ پڑھنا بہت فائدہ ہے, آیت کریمہ پڑھنا بے انتہا فائدہ مند ہے, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا اس سے فرض معاف ہو جائے گا؟ یہ مردہ جو جا چکا ہے اس کی ایک نماز کا بدلہ بھی 100 سال آیت کریمہ اور 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ نہیں بن سکتا. یہ قاعدہ دین ہے. بہتر یہ ہے کہ وارثین مردے کے اہل خانہ, مردے کے ذمہ جو فرائض باقی ہے, خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا وہ روزہ ہو یا نماز ہو, اس کے فدیے کا نظام بنائے اور وہ فقراء اور مستحقین کو پہنچا دے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے زیادات میں لکھا ہے یجزیہ انشاءاللہ, اگر اللہ تعالی منظور فرمائے تو قبول ہو جائے, ضروری بھی نہیں ہے قبول, یجزیہ انشاءاللہ فرما دیا. اسی طرح حج بھی ہے, ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا ہے, جب آنے جانے کا خرچہ ہو وہاں رہنے کا اور اس وقت تک جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمہ ہے ان کا بھی اخراجات موجود ہو, نفقات کا انتظام ہو, تو بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑھاپے کا انتظار کر لے, بڑھاپے کی وجہ سے شاید یہ خیال ہو کہ جوان آدمی حج کر لے پھر کوئی گناہ کر لے. تو ہمارے ملک ہندوستان, پاکستان, افغانستان میں یہ رواج ہے کے لیے بالکل بوڑھے ہو کر کے جاتے ہیں. نہیں, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس, جوانی میں توبہ تائب ہونا اور عبادت گزار ہونا یہ انبیاء کی شان ہے. پیغمبر جوانی سے نیک صالح ہوتے تھے, اور وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے, بڈھا ہونے کی وجہ سے اس کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جب نماز کے فدیے کا مسئلہ آئے, ایک تو فدیے کا مسئلہ سمجھ لو, میں نے آج پوری نشست اس پر قربان کر دی, بے نمازیوں پر رحم و کرم کے لیے. پوری نشست میں ایک ہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک تو نماز میں دیر نہ کرو, جس نماز کا جو وقت ہو اس میں باقاعدگی سے پڑھو, حتیٰ کہ آنکھ کھلی اور سورج نکل رہا ہے فوراً پڑھ لو, اور فضول باتوں میں نہ آؤ کہ وقت مکروہ ہے. وقت مکروہ تو نفلوں کے لیے, فرضوں کے لیے نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ادائیگی میں اور فدیے کی ادائیگی میں روزانہ پانچ نہیں چھ نمازیں ہیں, پانچ فرض چٹا واجب, اور چھ کے چھ کا فدیہ دیا جائے گا. مثلا ساٹھ روپے یومی آئے اور ایک نماز کا فدیہ ساٹھ لگا لے, اور چھ روزانہ چھ چھتیس, تین سو ساٹھ روپے یومی ہو گئے. تین سو ساٹھ روپے اس نے کمائے بھی ہے یا نہیں, لیکن مجرم ہے اللہ کی بارگاہ کا. کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک شخص کہے کہ میرے ذمہ بیس سال پہلے کی نماز باقی ہے, اس وقت فطرانہ ساٹھ روپے نہیں تھا, چار روپے یا تین روپے تھا. اجازت ہے اس کی, وہ اپنا حساب اس طرح ہر سال کا کر سکتا ہے. تمام نرخ اور تمام فدیوں کا جو میزان ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں جب فطرانہ کم تھا تو فرض نماز کا فدیہ بھی کم ہوگا. یہ مسئلہ فقہ میں اختلافی ہے. اختلاف اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے پانچ ہزار روپے لے لیے اور بیس سال تک روکے رکھے, بیس سال بعد وہ دینے پر رضامند ہو گیا, بیس سال پہلے پانچ ہزار کا ساڑھے سات تولے سونا آتا تھا, اور بیس سال کے بعد بیس ہزار روپے کا بھی تولہ نہیں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا, چھتیس سینتیس سے بھی آگے ایک تولہ سونا ہے. فتاوی شام میں ایک قول امام محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ نہیں, اس وقت جو اسلین کی قیمت تھی سونے اور چاندی کی, ان میں سے ایک نصاب پر راضی کرنا پڑے گا کہ سونے کا زیادہ بنتا ہے چاندی کا کم, اور میں بہت بے بسی کے عالم میں ہوں, میں نے کسی عذر سے آپ کا حق روکا ہے, لہذا چاندی اس وقت اتنے کی تھی اب اتنی کی ہے, اور وہ کہے کہ نہیں میرا چاندی سے کوئی واسطہ نہیں, میرا سارا نظام سونے کا ہے, اور آپ نے مجھ سے ایسے وقت میں لیا ہے کہ پانچ ہزار روپے کے ساڑھے سات تولے سونا ملتا تھا, اب بازار میں ساڑھے سات تولے سونے کی جو ریٹ ہوگی وہ ریٹ میرے پانچ ہزار کا بدل ہے. تو اس وقت کے پانچ ہزار اور اب کے پانچ ہزار, یہ لاکھ سے متجاوز ہو جائے گی. تو صورت صلح پیش آئے گی جب صحیح عالم ہوگا دین جاننے والا, تو وہ اس کو دونوں کو کہیں گے کہ آپ کی صلح کراتا ہوں. اور صلح و صلح و خیر, اللہ فرماتے ہیں صلح میں بڑی بہتری ہے. صلح میں نزاع ختم کرنا ہوتا ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک قلم پر, میں اپنے قلم پیش کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں وہ چھوڑو یہ لے لے, جھگڑا نہیں کرے, ٹھیک ہے اللہ مجھے اجر دے گا. صلح میں حقیقت ملحوظ نہیں ہوتی, صلح میں خیرخواہی ملحوظ ہوتی. تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو تم سونے کا حساب لے رہے ہو مگر فقہا نے چاندی کا لکھا ہے وہ کم بنتا ہے, تو تم 7.5 تولے سونے کا پوری قیمت مت مانگو, ہم آپ کو 5 تولے سونے کے حساب سے دلواتے ہیں. اور اس کو کہے مدیون کو کہ دیکھو آ رہا ہے تم پر 7.5 تولے سونے کی قیمت, وہ لاکھ سے متجاوز ہے, لاکھ نہ صحیح 70 اور 75 دے دینا. اس کو صورت صلح کہتے ہیں. جب قضا در مشکل ہو جائے تو قاضی کبھی صلح کرا دے. اور یہ بھی فقہ میں اختلاف ہے کہ قاضی صلح کر سکتا ہے نہیں, بعض صورتوں میں قاضی اور علماء کے پاس بھیج دیتا ہے, ان کو اشارہ کر لیتے ہیں کہ صلح پہ رضامند کر. وہ صلح ہو خیر. حدیث شریف میں ہے کہ دو پڑوسی تھے اور ایک ہی نہر سے ان کے زمین سے سیراب ہوتی تھی. ان کا پانی کے نمبر پر اختلاف ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قضیہ پیش ہوا. آپ نے ایک کو کہا کہ آپ پانی پلائے اور پھر اس کو دے, اور جب اس کی زمین بھی پوری سیراب ہو جائے تو پھر آپ اپنا پانی بحال کریں. وہ دوسرا جو تھا وہ بات کو سمجھا نہیں, غصہ ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہ کان ابن امتک, یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے, آپ نے طرفداری کی, توبہ توبہ. ان کا نا ابن امت فاحفظ الانصاری بخاری میں. آپ نے اس پہلے والے کو کہا کہ پانی روکو اور مت جانے دو اس کے پاس, جب آپ کے جدران دیواروں سے پانی نکلے خود یہ پھر سنبھالے اسے. تو علماء دین کہتے ہیں پہلی جو صورت تھی کہ آپ لے اور پھر اس کو دے اور پھر بعد میں آپ لے, یہ صلح تھی, ورنہ دوسرے آدمی کا حق تھا ہی نہیں, حق سارا پہلے کا تھا. لیکن جب اس نے صلح مسترد کر لی تو آپ نے قضا نافذ کر لیا, اور قضا میں تو پھر طاقت ہے, اس پر تو کوئی راضی ہو یا ناراض ہو نافذ ہو کے رہے گی. بہرحال نماز لڑکی کے اوپر جب صحت ہو, تازگی ہو اور آثار عورت کے ہو, تو 9 سال کی عمر سے لڑکی پر نماز فرض ہو جاتی ہے, نماز بھی اور روزہ بھی. شرط یہ ہے کہ صحت مند ہو, دبلی پتلی بیمار نہ ہو. عام طور پر غریب گھرانوں کی بچیاں اس عمر میں کمزور ہوتی ہیں, بچیاں ہی ہوتی ہیں. کھاتے پیتے کا خاندانوں میں نشو نما بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ 9-10 سال کی پوری جوان لڑکی ہوتی ہے. اس بات کو بھی فقہ میں سنبھالا ہے اور اس پر احکام نافذ کیے. تو لڑکی کے لیے صحت اور نشاط کی شرط پر کم از کم عمر بلوغ 9 سال ہے, اور لڑکے کے لیے نشاط اور صحت کی شرط پر کم از کم عمر بلوغ 12 سال. 12 سال کے لڑکے پر 5 نمازیں 30 روزے اور 9 سال کی لڑکی پر صحت زرخیزی کی شرط پر جب وہ اٹی کٹی خوب صحت مند ہو اور بڑی نظر آ رہی ہو پوری نمازیں اور پورے روزے فرض ہو تو حساب جب فدیے کا بنے گا یا قضاء کا بنے گا تو لڑکی کے لیے 9 سال چھوڑ کر اس کے بعد بنائے اور لڑکے کے لیے 12 سال چھوڑ کر اس کے بعد بنائے. خدا نخواستہ کسی ایسے آدمی کا حساب ہے جو 12 سال کی عمر میں بالکل خوار کمزور بیمار اور 9 سال کی بچی بہت ہی دبلی بیمار مریل قسم کی تھی تو پھر 15 سال کی عمر بلوغ قطعی ہے. اس پر چاروں ائمہ اور چاروں فقہ متفق ہے کہ 15 سال کا لڑکا یا 15 سال کی لڑکی وہ بالغ جانے جائیں گے اور ان پر تمام احکام دین کا نفاذ ہو جائے گا. پہلی صورت جس میں لڑکی کی عمر 9 سال اور لڑکے کی عمر 12 سال شمار کی گئی ہے یہ احوت ہے, احتیاط ہے. اور دوسری صورت جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کے بالغ مانے گئے ہیں یہ قطعی ہے, فرضیت ہے. اسی طرح مسائل سمجھا کرو اور اسی طرح مسائل مسلمان بھائیوں کو بتایا کرو, شاید اللہ مسلمانوں کو توفیق دے اور وہ نمازوں کے پابند ہو. اور یہ بھی امکان ہے کہ جن کی قضا ہے وہ قضا پڑھنے لگے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ جن کے ذمے قضا فرض ہے وہ اشراق, چاش, اوابین, تہجد, قیام اللیل, تحیت الوضو, تحیت المسجد نہ پڑھا کرے, پہلے اپنا حساب کتاب چکا دے. لیکن فتاوی شام میں علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ نہیں, یہ معاودات جو ہے عادات اور روٹین کے نوافل ان کو نہ ترک کریں, ان کے ترک کبھی کم نقصان نہیں ہے. مثلا اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی, اس کے کچھ دیر بعد قضا شروع کر لی, چاش کی 4 رکعت پڑھ لی, اس کے بعد ظہر یا عصر یا مغرب جو بھی نمازیں کے ذمہ ہیں وہ 7 پڑھنے لگے, اور اوابین مغرب کے بعد کم از کم 6, زیادہ سے زیادہ 20 رکعت. ہر وضو کے بعد جب نفلوں کا وقت ہو 2 رکعت تحیت الوضو ہے. جب بھی مسجد داخل ہو اور نفلوں کا وقت ہو, مکروہ وقت نہ ہو, بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ہے. رات کو سونے سے پہلے 8 رکعت قیام اللیل ہے. صبح صادق سے پہلے 12 رکعت تہجد ہے. بہتر یہ ہے کہ وتر مؤخر ہو, قیام اللیل یا تہجد سے فارغ ہو کر وتر پڑھ لیے جائے, کیونکہ وتر پڑھنے کے بعد نوافل نہیں ہیں. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً, ہاں قضا ہے, قضا کے لیے وتر مانے نہیں ہے کیونکہ قضا تو فرض ہے. اور جب یہ صورتحال ہاتھ سے نکل گئی اور وہ وقت اور زندگی نہیں رہی تو پھر جانے والا خود اپنے مال میں فدیے کا انتظام کرے, اور اگر وہ نہ کر سکا تو پسماندگان بھی احسان کر سکتے ہیں. تحتاوی میں ہے, ان تبرا اولیاؤہ, اگر ان کے عزیز و اقارب نے احسان کیا. یہ نہیں فرمایا کہ اتنے دیکھ پکوائے, یہ نہیں فرمایا کہ اتنے چھیے پڑوائے, یہ نہیں فرمایا کہ اتنے پارے پڑوائے, فرمایا نہیں, فدیے کا انتظام کرے, اس سے مردے کو فائدہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو دین کے پابند بنائے. وآخر دعوانا اللہ حمدن کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا احمد عبدہ و رسولہ ارسله الله تعالى الى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه اما بعد فيا ايها المؤمنون وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنصيحة قيل لمن قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وفي رواية النساء ولأئمة المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على عبدك وحبيبك سيدنا سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبیر بن العوام فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبید بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو جوابات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھے. کسی ایسی مستند کتاب کا نام بتائے جس میں حضرت علی کے اقوال ہو. مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کئی جلدوں میں 10 جلدوں میں کتاب ہے. اپنے اندر غیرت و ایمان پیدا کرو, اس کو حاصل کرو. مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عشر مجلدات انتخامات, باقی اقوال تو جہاں بھی خلافت راشدہ کا تفصیلی بیان ہو جیسے تاریخ الخلفاء میں یا ازالت الخفاء میں سب ملیں گے. صبح صادق داخل ہوتے وقت اگر کچھ کاپی لیے جائے تو روزہ ہوگا صبح صادق داخل ہونے کے بعد روزہ نہیں ہوتا. فرض روزہ کسی شخص نے رکھنا ہے اور وہ اٹھا, جب وہ کھانے لگا تھا تو صبح صادق نہ تھی اور ابھی وہ کچھ نوالے باقی تھے کہ صبح صادق داخل ہو گئی. ترمذی شریف میں ہے کہ بس جلدی پورا کر لیں, چند نوالے ہیں جلدی لے لیں. یہ مطلب نہیں کہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد کھائے پیئے, پھر تو صبح فجر کی نماز کے بعد بھی انڈا گریوی کھا لیں, اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر دوران وضو نل میں پانی ختم ہو جائے تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ بس پورے پاکستان میں یہ ایک ہی نل تھا جس میں پانی ختم ہو گیا اور دوسرا نل میں پانی آ رہا ہے. پھر ایسی بات کرتے ہوئے تمہیں خیال کرنا چاہیے, یہ تو تب ہوگا جب پورے علاقے میں آس پاس کہیں بھی پانی نہ ہو, یا یہ امکان ہے کہ اس ادارے میں کئی گھنٹے کئی اوقات تک پانی نہیں آ سکے گا, تب جا کے تیمم جائز ہوگا ورنہ نہیں. نماز میں موبائل فون بند کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہیں, ایک ہاتھ سے اول تو پہلے سے بند ہونا چاہیے, اور اگر کبھی ایسا کھلا رہ گیا رہ جاتا ہے اور گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے بند کر لیں. ایک ہاتھ سے عمل قلیل ہے لے اصلاح صلات جائز. کسی کے مسلمان ہوتے یا نہ ہونے سے اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں تو مرتد کی سزا قتل کیوں مقرر لے؟ یہ کیا ہے, منچ میں گوئے ماں تمبورے منچ میں گوئے, پوچھا کچھ اور ہے, نتیجہ کچھ اور نکلا ہے. کسی کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے سے اسلام کا کیا بگڑے گا؟ اسی کا بگڑے گا جو مرتد ہوا ہے, اور بگڑے ہوئے کی سزا کوتک ہے. یہی اس کا علاج ہے کہ اگر تین دن تک سیدھے نہیں ہوا تو اسلامی عدالت کے تحت تیسرے دن اس کا قتل روا ہے. اگر قاعدے میں تحیات کے انگلی نہ اٹھائی جائے, اسے اپنے حال پر رہنے دے, تو اس سے نماز کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان سنتوں میں سے جو مستحب کے قبیل میں سے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا تو میری طرف سے فارغ ہے. جب بیوی نے خاوند کو اس بات کا احساس دلایا کہ آپ نے غلط بات کہی تو خاوند نے کہا میری طلاق دینے کی نیت نہ تھی, بلکہ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے. بہرحال ایسی صورت میں لفظ فارغ کنایہ ہے یا صریح ہے, یہ خود اختلافی مسئلہ ہے. کنایہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا واقع ہوتا ہے, اور صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. ثانیاً طلاق دی یا نہیں دی اس میں خاون کا اعتبار ہوتا ہے, الا یہ کہ خاتون کم از کم دو مرد یا ایک مرد دو عورت بطور گواہ کے پیش کرے. اگر دوران نماز آ حضرت کے نام مبارک والی آیت تلاوت ہو تو کیا نماز کے آخر میں جو درود پڑھا جائے گا اس سے واجب ادا ہو جائے گا؟ نماز کے دوران آپ کے نام آنے سے درود واجب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں. اگر نام آمد پر درود پڑھ لیا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اہل حق کی مسجد میں جنازہ پڑھتے کھڑا تھا, پتہ نہیں کیا, تھوڑی دیر بعد دیکھا بدعتی امام جنازہ پڑھا رہا ہے. میں سب سے نکل گیا. اس کے بعد کئی لوگوں نے بولا کہ آپ کہ یہ حرکت درست نہیں. جنازہ اصلا نماز نہیں ہے, دعا ہے, اور ہر شخص دعا میں مشغول ہوتا ہے. اس لیے بدعتی امام کے پیچھے اگر جنازہ پڑھ لیا گیا تو بھی جنازہ ہو جائے گا. اور دوسری نمازیں جو رکوع و سجود والی ہے, اختیار سے بدعتی کے اقتداء میں نہ پڑھی جائے. پڑھ لی گئی تو اور علماء نرمی کرتے ہیں, اس عاجز کے نزدیک واجب الاداء ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور جنازہ کے صف میں کھڑے رہتے ہیں, البتہ دعا کی نیت کرتے ہیں. تاہم اگر وہ واضح قسم کا بدعتی تھا اور آپ واضح قسم کے موحد ہیں تو آپ کے جانے سے اللہ آپ کو اجر دے گا، اور آپ کا یہ جانا ہی 100 شہیدوں کے برابر ہے، اور اس سے آپ کے جنازے میں بدعتی کے پیچھے شرکت سے عدم شرکت زیادہ بہتر ہے، اور اس سے مردے کو آپ کی طرف سے فیض پہنچ جائے گا. تینوں حالات میں طواف و سعی کے نوافل کب ادا کریں؟ کیا مطلب ہے طواف کے نفل طواف کے بعد اور سعی کے نفل سعی کے بعد؟ جب عشاء کے وتر پڑھ چکے ہو، اچھا یہ مطلب ہے، عشاء کے وتر پڑھ چکے ہو اور آپ نے طواف مکمل کیا تو آپ نفل پڑھ لے، کیونکہ یہ دوگانہ واجب ہے. اگرچہ وقت مکروہ میں نہ پڑھنے کی حیثیت سے نفل ہے، مگر اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن کے اطلاق کے پیش نظر بہتر تو یہی تھا کہ وتر آخری ہوتے، لیکن اگر وتروں کے بعد طواف کیا گیا تو نوافل کے لیے دن کا انتظار ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس دوگانہ کو حنفیہ واجب بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے بعد الوتر پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد اشراق سے پہلے طواف مکمل ہوا تو اشراق کے بعد نفل پڑھے جائیں گے. تو بخاری میں موجود ہے، عمر نے طواف کیا، بیٹے نے پوچھا تو انہوں نے کہا بعد میں پڑھیں گے جب سورج نکلے گا. عمر مبارک اور اللہ کو آمین. جزاکم اللہ. ایک بدعتی عالم سے روایت سنی کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کو آپ نے منع فرمایا، اس سے برس کا مدد ہوتا ہے. یہ روایت موضوع اور جھوٹی ہے، یہ دونوں باتیں صحیح، نہ تو منع فرمایا اور نہ برس کا اندیشہ ہے. فرض نماز کے تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ سنت کیوں ہے جبکہ ہر نماز میں واجب ہے؟ فرضیت رکعتین اولین میں مکمل ہو گئی، آخری 2 رکعت اضافی ہے، اس میں قیام اور مطلق کے رات سواون سب بہا او کرا او سکتا پڑھے یا تسبیح پڑھے یا خاموش رہے، یہی کافی ہے، باقی مسئلہ تفصیلی و اصولی ہے. جنات کچھ لوگوں سے سنا ہے، جیسے جناب قدوس ہے کہ حدیث میں قیامت کے دن ماں کے نام کی نسبت سے، یہ حدیث جھوٹی ہے. بخاری شریف میں ان الناس یدعون بآبائہم، لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر شریف علیہ سلامتی آمین. جزاک کیا حضرت کیا آبا و اجداد مشرک اور بت پرست ہے؟ نہیں، آپ کے والد کا نام دیکھو عبداللہ ہے، اور آپ کے دادا عبد المطلب. جب ابراہ آیا تھا تو آپ نے کہا ہم تو اونٹوں والے ہیں، کعبے کو اللہ بچائے گا. تو کسی بت درگاہ پیر فقیر کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد فطرت کے موحد تھے، جاہلی دور کے بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے امید ہے کہ ان کی نجات ہو چکی ہے. ایک شخص نے اثر پڑھ لی اور اب جماعت ہونے لگی، کیا وہ شخص جماعت اثر کے ساتھ اپنی کسی اثر کی قضا یا کوئی دوسری نماز کی قضا کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ اثر پڑھنے والا دوبارہ نہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ ویسے مغرب کا انتظار کرے. اگر کوئی حاجی طواف وداع نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ طواف وداع واجب ہے اور ترک واجب پر دم ہے. ایک بکرا یا مینڈا وہاں بیچ دے، کیا نکاح میں رہتے ہو اس کی بیوی اس کے درمیان رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک طواف وداع ادا نہ کرنا؟ یہ غلط ہے، رشتہ غم ایک بکرا دینا ہے، یہ تھوڑی کی بیوی چھوڑ دی، یہ نئی باتیں کرتے ہیں. طواف وداع کے لیے کتنے وقت کی؟ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت بھی وہاں سے روانہ ہونے لگے ہو ایک طواف کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی بھی طواف بنیت وداع کر لے. اگر نہ کر سکا ارادہ تھا تو ہدیم بالغ الکعبہ، کوئی مینڈا یا بکرا یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ قربانی کے لیے وہاں بھیج دیں. چالیس ہزار استغفار تو ایک ورد ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اور تجربہ ہے کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں. دوران حمل بچے کی صحت تندرستی کے لیے کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے. کہتے ہیں کہ سورہ رحمان پڑھنے سے بچہ صحت مند، خوبصورت، توانا، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ اس خوشی میں کہ اللہ نے آپ کے ہاں خوشی کی بشارت کا نظام بنایا، سورہ رحمان یاد کر لیں، یہ یادگار ہوگا. خطبے کے دوران پہلے ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ چھوڑنا شرعی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے؟ فتاوی ہندیہ میں ہے، یقعدو کما یقعدو فی الصلاۃ، جیسے نماز کے لیے قاعدہ ہے اس طرح بیٹھ جائے. ننگا لباس، تنگ لباس حرام ہے، تو پتلون شرٹ میں نماز پڑھنا، گھومنا جائز ہے ناجائز؟ پتلون شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شلوار اور قمیض کے مقابلے میں ناپسندیدہ ہے. پتلون اور شرٹ والے لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ کوئی چاند پہ چڑھیں گے کیا؟ لباس ہے ان لوگوں کا. آہستہ آہستہ جب ذہن بنتا ہے تو یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 35 سال پہلے کراچی میں شلواریں نہیں تھی، یہاں پاجامے ہوتے تھے. اب وہ پاجامے والے سب موجود ہیں، لیکن بہترین شلواریں پہنتے ہیں. اور کراچی جب میں آیا تھا تو یہاں 3 پگڑیاں تھیں، ایک میری، ایک حضرت بن نوری کی، دوسری مولانا حسن الرحمان صاحب کی، اور کوئی پگڑی نہیں تھی. سب دیوبندیوں کی علامت یہ کہ وہ ٹوپی والے ہو. میں جب دور حدیث تک پہنچ رہا تھا 5 سال میں، تو 26 طلباء کی پگڑیاں تھیں، 17 اساتذہ کی پگڑیاں ہو گئی. آج الحمدللہ پگڑی والے بے پگڑیوں سے زیادہ ہیں. یہ اللہ کا احسان اور شکر ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب ہر رکعت میں دوسرا سجدہ پہلے سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ میں غریب بے خیالی میں ایسا کرتا ہوگا، میرے خیال سے تو فضیلت تو یہ کہ سجدے برابر ہو، لیکن تو بھی اماموں کے پیچھے نہ پڑا کر، تو بھی ان کا کیڑا بنا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام کی ذمہ داری ہے، ایسے ان سے دریافت کر لو بڑے ادب سے، احترام سے، کہ حضرت ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم سجدوں کا خیال رکھے، یا کوئی لمبا کرے، کوئی دڑنگا کرے، کس طرح کرے؟ اس طرح نہیں کہ ان کو اشارہ ہو، وہ جب بیان کر لیں گے تو احساس بھی ہو جائے گا. لیکن اپنے آپ کو سیدھا کرو، اماموں کو معاف کرو. غیر مسلم کی گواہی پر نگاہ موقوف ہے. کیا مطلب ہے؟ منعقد ہے. مطلب یہ کہ کیا نکاح کے گواہ میں غیر مسلم کا کوئی اعتبار نہیں. غیر مسلم مسلمان پروگرام کا گواہ نہیں بن سکتا. والد کے انتقال کے وقت ایک عدد گھر اور زمین تھی، اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ہم نے بہنوں کو شادیاں کرا دی، اب والدہ کے سونے اور اس گھر میں ان کا حصہ ہے. شاباش شاباش. بھائی ہو تو ایسا غیرتی بھائی ہو. بہنوں کی شادیاں کرائی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی کیا؟ شادی کا بھی ان سے خرچہ لینا ہے؟ جتنی چیزیں ماں کی رہ گئی سب میں بہن برابر شریک ہے. ہاں، جیسے لڑکے کا دوہرا، لڑکی کا ایک گھیرا، اسی طرح تمام ایک ایک چیز گھر کے برتنوں تک میں بہنوں کی وراثت ہے. وہ راضی ہو جائے، نہ لے، چھوڑ دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کو اختیار ہے. لیکن آپ کی طرف سے ہر چیز تقسیم وراثت کے مطابق تقسیم کر کے ان کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ آپ کے حصے ہیں. آپ کو عمر مبارک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ عمرہ نصیب فرمائے، آمین. اللہ لڑکوں لڑکی دونوں طلاق یافتہ ہیں، نکاح پڑھنے والے مولانا صاحب فرماتے ہیں نکاح نامے کے ساتھ طلاق نامہ بھی ہونا ضروری ہے، آپ اس معاملے میں رہنمائی فرمائے. اور عدت کے کتنے وقت کے بعد نکاح کرنا چاہیے؟ عدت اگر وفات کی ہے تو 4 مہینے 10 دن گزرنا ضروری ہے، اور اگر طلاق ہو چکی ہے تو 3 مہینے کے بعد نکاح جائز ہے. مولانا صاحب جو کہتے ہیں وہ اس لیے تاکہ فارم بھرنے میں اور آگے عدالت میں تکلیف پیش نہ آئے. یا تو زبانی کلامی کام زیادہ معتبر نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ طلاق کی ایک شہادت نامہ بنائے اور وہ نکاح کے ساتھ مولانا صاحب کے آگے رکھے. کسی مسجد میں اتنے زیادہ افراد جمع ہو جائے، کہ سب کے سب ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کچھ لوگ انتظار کر کے بعد میں دوسری جماعت پڑھ سکتے؟ یعنی نمازی اتنے زیادہ ہیں اور یا مسجد اتنی چھوٹی ہے، جماعت تو شرعاً پہلی ہوتی ہے، دوسری جماعت تو جماعت نہیں ہے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نمازیوں کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہی یہ اہتمام کیا جائے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو جماعت کرائے، اور جو بعد میں آئے جماعت ختم ہونے کے بعد وہ اپنی جماعت ثانیہ کر لیں. اس کی گنجائش ہے، پہلی صورت میں گنجائش نہیں. یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی. اگر کوئی آدمی اپنی ساس کو شہوت سے دیکھے یہاں تک کہ احترام ہو جائے، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہاتھ نہ لگائے. اگر ہاتھ لگا لیا ساس کو شہوت سے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے. باقی صرف دیکھنے سے یا احتلام ہو جانے سے حرمت نہیں آتی. دو یا تین کام کے لیے ایک ہی دفعہ استخارہ ضروری ہے، پھر ہر کام کے لیے استخارہ تو جتنا زیادہ ہو بہتر رہے گا نا. کثرت الاستخارات ہے تریاق مجرب فی الامور، حجت اللہ جلد 2 صفحہ 19. شاہ ولی اللہ فرماتے زیادہ زیادہ استخارہ کرنا کاموں کے لیے بہت مفید اور تریاق. کیا مصنوعی دان فکس کرنے سے غسل ہو جاتے ہیں؟ غسل وضو دونوں صحیح ہے، شبہ باطل ہے. حافظ قرآن کے والد قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو کیا استاذ کو بھی؟ استاذ کا ذکر تو حدیث شریف میں نہیں ہے. یلبس والداہ ترمذی شریف میں ہے، ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تاج کے علاوہ اور بھی بہت عزت ہے، سب کو ایک جیسے نہیں ہوتا. تاج تو تب تاج ہوتا ہے جب ایک ہاتھ کو سب لوگ سر پہ رکھے تو تاج چھوڑے تو ٹوپی ہو جائے گی. اب یہ استاذ کے اخلاص پر ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے کمال پر ہے، اور اللہ کے خزانے اور فضل بہت زیادہ ہے. حدیث شریف میں تو ماں باپ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ دادا و دادی نانا نانی اس میں شامل نہیں ہے. اس لیے تو اورنگزیب کے بیٹے کا جب حفظ مکمل ہوا تھا اور شاہجہان کو کہا کہ ماں بدولت اپنے پوتے کے خط میں حفظ میں آ جائے، تو شاہجہان نے معذرت کر لی کہ میرا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اور جو بچہ حفظ کرے گا اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک، چپ چاپ چلا گیا. 6 مہینے بعد باپ کو کہا کہ اب آپ تقریب میں آ جائے، آپ کے بیٹے اورنگزیب نے بھی قرآن حفظ کر لی. حالانکہ اس وقت وہ حیدرآباد دکن کے گورنر تھے، کتنی مشکلات اور مشغولیت ہوتی ہے. حافظہ غضب کا تھا، 20 بڑے مسلمان میں لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر 200 احادیث ایک رات میں یاد کرتے تھے، اور صبح اپنے استاذ کو سنا لیتے تھے. نمازوں کے فدیے کا ہیلے جائز ہے؟ جی درست اور صحیح ہے. میرا سوال یہ کہ ہمارے بیان یہاں اولاد ہونے والی ہے، ڈاکٹر نے بچے بیماری کا ہر شے بتایا، اب ہمارے لیے دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں بچے کی طرف سے صدقات بہت زیادہ کر لے تاکہ بیماری اور صدقوں میں چلی جائے. توفیق ہو تو کئی گائے کٹوائے، کئی بھینسیں کٹوائے، اور اللہ نے توفیق دیے تو ایک اونٹ کٹوائے، ورنہ ہر ہفتے ہر مہینے 2-4 بکرے کیا کرے. اس نیت سے کہ اللہ وہ بچہ بخیر عافیت نشاط انبساط تندرست و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرمائے. غائبانہ نماز جنازہ ناجائز، عالمگیری میں صلاۃ الغائب لا تجوز، غائبانہ نماز نہیں ہو سکتی. حضرت بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، آپ استغفار کے ساتھ آن حضرت کا وظیفہ بتاتے ہیں. جو حضرت نے ایک صحابی کو صبح و شام 10 بار پڑھنے کا دیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ہر روز صبح و شام ہر شخص بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے، مالی تکلیفوں کے لیے پڑھتے رہے. دس دفعہ صبح، دس دفعہ رات کو، دن میں جتنے چاہے پڑھے. ایسا مجرب اور فائدہ ہے کہ یہ جو میں نے پڑھ لیا ایک دفعہ، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے اس دن کہ آج یہ الفاظ میری زبان پر آئے تو یہ فائدہ ہوا. الحمدللہ. آپ کو عمر کی ادائیگی بہت مہربانی، اللہ جزائے خیر دے. بہت سلیم اختر صاحب، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. بہت شکریہ و عنایت. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اللہم حبب لنا الایمان و زینه فی قلوبنا و کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان و جعلنا من الراشدین المهدیین. جن بیماروں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. ہمارے حاجی صاحب، حاجی عثمان صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامل و اکمل صحت عطا فرمائے. کچھ اور جاننے والے بھی بیماران ہیں، اللہ انہیں بھی صحت و شفا عطا فرمائے. مکہ مکرمہ میں ہمارے خاص بھائی ہے، وہ بھی علیل رہنے لگے اور کچھ سحر و آسیب کے اثرات ہیں. دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت شفا عطا فرمائے. مجلس میں جتنے حاضرین ہیں اور ان کے جو غائبین ہیں، اللہ سب کے حق میں دعا قبول فرمائے. جو بچہ بطن مادر میں علیل معلوم ہو رہا ہے، اللہ اسے تندرستی، صحت، سلامتی، شفا یابی کے ساتھ آنا نصیب فرمائے. اور جن کے بچے ہیں اللہ نیک صالح بنائے. جن کے بزرگ والدین ہیں، اللہ ان کا سایہ قائم دائم رکھے. اولاد کو بہترین خدمات، بہترین آداب کے ساتھ ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی